بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو ہدایت نازل فرمائی ہے یہ ہدایت اولین اور آخرین تمام اقوام کے لیے ہے، متقدمین اور متاخرین تمام فقہا اور تمام ائمہ، تمام علماء اور مسلمان جو بھی اسلام کے بارے میں کوئی معلومات یا روشنی یا ہدایت یا رہنمائی چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی دلیل اور قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہوتا ہے، اور شریعت کے دلائل میں سے قرآن کریم کے مقابلے کی کوئی اور دلیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو حکم فرما دیا ہے وہ اٹل ہے، فقہا کی اصطلاح میں اسے نص نون سواد کہا جاتا ہے کہ وہ نص ہوتا ہے، اس کے اوپر بغیر کسی قسم کے اشکال کے یا بغیر کسی قسم کے پس و پیش کے عمل کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے، اور اتنی بات ہر مسلمان کے علم میں بھی ہے. قرآن کریم کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو صبح و شام، دن رات آپ اور ہم یا تو کرتے ہیں یا کرنے چاہیے لیکن اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کر پاتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اقیم الصلاة کا حکم دیا تو نماز قائم کرنی ہے ہر حال میں، وآتوا الزکاة فرمایا تو زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے بشرط یہ کہ وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہو. وأتموا الحج والعمرة للہ فرمایا تو حج، من استطاع الیہ سبیلا، جس کسی کو اس تک توفیق ہو جائے، فرض ہے، اور عمرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو توفیق عطا کی ہو تو وہ سنت کے اوپر ضرور عمل کرے. لیکن کچھ آیات اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا عمل یا جن کا حکم وہ کسی مخصوص وقت کے ساتھ یا مخصوص مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے. رمضان کریم آتا ہے تو قرآن کریم کا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے والوں پہ بھی روزے فرض ہوئے تھے اور آپ پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. ذوالحج کا مہینہ آتا ہے, الحج اشہر معلومات, تو فرما دیا کہ حج کا معلوم وقت ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کا ظاہری سبب ہے وہ اوقات ہیں, ظہر کا وقت داخل ہوگا تو ظہر کی نماز آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی. یہ وہ احکام ہیں کہ جن کے اول و آخر, جن کی ابتدا و انتہا وہ آپ کے سامنے الحمدللہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی شخصیت اور انسان کی ذات کے ساتھ ہے, خواہ وہ دنیا کے کسی شہر میں ہو, کسی ملک میں ہو, زندگی کے کسی مرحلے میں ہو اور کسی بھی پیشہ سے اس کا تعلق ہو, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جیسے عبادات کے احکام ہیں اسی طرح اس کے عقیدے کے احکام بھی قرآن میں آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا تقاضا ہے, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام تشویش میں مبتلا ہو گئے, کیونکہ انسان اس کے اعمال اور اس کی حرکات وہ خطاؤں سے اور نقائص سے بھرپور ہیں. ایک دن میں کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ایک معتبر انسان سے جو عام طور پہ معاشرے میں بہت ہی زبردست اور سنجیدہ سمجھا جاتا ہے, اگر محاسبہ کیا جائے تو ایک دن کا حساب دینا بھی مشکل ہے. چل جائے کہ ایک عام آدمی, ایک مزدور آدمی, ایک دیہاتی, اس سے دن میں کتنی خطائیں ہو رہی ہیں. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے, اگر وہ بارگاہ الہیہ میں توبہ اور استغفار کی کوشش کرتا ہے تو نہ جانے اس میں کتنی خطائیں ہوتی ہیں. اور صحابہ کرام وہ اہل اسلام میں سب سے زیادہ افضل بعد از پیغمبر اور متقین اولیاء اللہ ہیں. وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ایک بندے کی بس میں ادا کرنا اس کی بس کی بات نہیں ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت اگر شامل ہے حال نہ ہو تو ہم اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی زندہ جینے کا حق نہیں رکھتے. تو بہرحال اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے, باقاعدہ باب قائم کیا ہے, باب فضل دوام الذکر والفکر فی الآخرت والمراقبت وجواز ترک ذلک فی بعض الاوقات. یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, ایک باب ہے حدیث کی کتاب مسلم شریف میں, کہ یہ باب قائم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر, اس کی فضیلت, فکر آخرت کرنا اور اللہ کی یاد میں رہنا یہ کتنا بڑا عمل ہے. اور اسی باب میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بعض اوقات میں ان اعمال کو چھوڑ کر دنیاوی اعمال میں مشغول ہونا یہ بھی جائز ہے. اس باب میں حدیث شریف جو آئی ہے, حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, حنزلہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں اپنے خیالات میں اور اپنے اوہام میں گم سم چل رہا تھا, راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر نے سلام دعا کے بعد فرمایا کیف انت یا حنزلہ، حنزلہ کیا حال ہیں تمہارے؟ تو حضرت حنزلہ کا جواب تھا نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو چکا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو کاتبین وحی میں سے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب تھے. ابو بکر کے پوچھنے پہ جواب دیا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، عرب جب حیرانگی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کے ہاں حیرانگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. کیا ہو گیا تمہیں، کیسی بات کر رہے ہو، تم تو اتنے اچھے بھلے آدمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہو، اور تم کہتے ہو کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت حنزلہ نے جو جواب دیا، تفصیلی روایت ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور نبوی ارشادات سنتے ہیں، تو ہمیں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ لی ہو، جہنم بھی دیکھ لی ہو. ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کے عظیم فضل و کرم اور رحمتیں، اس کا مشاہدہ کر لیا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نافرمان اور اللہ کے جو سامنے انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام اور ان کی حالتیں وہ بھی دیکھ لیں. ہم اپنے دل سے اللہ کے خوف کے معترف بھی ہو گئے، اور اپنے دل سے اپنے گناہوں کے اور اپنے اعمال کو بھی جانتے ہیں. ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ایک بہترین اور کامل مومن کو ہونا چاہیے. لیکن جب ہم مسجد نبوی سے، بارگاہ رسالت سے باہر نکلتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ہمارے ذہن میں اللہ کا وہ خوف، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا تصور، اور اللہ کی طرف سے جو منکرین کے لیے عذاب قائم کیا گیا ہے، اس کا تصور ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے ہم دنیاوی چیزوں پہ، اولاد پہ، بچوں پہ، بیوی پہ، گھر پہ خوش ہونے لگتے ہیں. جب بازار جاتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کہ دو اور دو کو چار کیسے کرنا ہے، اور یہ جو سودا کیا جا رہا ہے یہ کہیں نقصان کا باعث نہ بن جائے. اس لمحات میں وہ کیفیت جو کہ پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے ہماری ہوتی ہے، وہ کیفیت حنزلہ فرماتے ہیں کہ میری نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفاق کی علامت ہے، کیونکہ دو حالتیں ہو گئیں، ایک حالت پیغمبر کے سامنے کی مجلس کی ہو گئی، اور ایک حالت وہ گھر میں، بازار میں، چلنے پھرنے میں ہو گئی. اس لیے حضرت حنزلہ کا جواب تھا کہ نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو چکا ہے، العیاذ باللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حنزلہ کو تسلی دی اور ان کو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ پیغمبر کے بعد اس امت کے سب سے عالم وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس پہ اتفاق ہے. سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق ہیں. لیکن یاد رکھیے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا اصل جو مقصود ہے وہ آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں بھی ایک کھٹکا پیدا ہوا کہ حنزلہ جو بات کر رہا ہے، بات تو بڑے پتے کی ہے، فرمایا کہ میری بھی یہ حالت ہوتی ہے، جب میں بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہوں، مجھ سے جب کلام کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات آ رہے ہوتے ہیں، تو جنت کا نظارہ ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ عالم میں نہیں ہے بلکہ کسی اور عالم میں جا چکا ہے. اور جب باہر نکلتا ہوں، دنیا کے معاملات میں مشغول ہوتا ہوں، تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہی حالت ہماری ہوتی ہے. کیوں نہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں، اور آپ سے یہ مقدمہ سامنے پیش کر کے استفسار کریں کہ حضرت اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. دونوں صحابہ کا اتفاق ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، قریبی دوست ہیں. دیکھتے ہی آپ نے حضرت حنزلہ و ابو بکر کو خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی یہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، چہروں سے نظر آتا ہے، کیف انتم، کیا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت حنزلہ نے وہی کہا نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے، وہ کیف حاذا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت حنزلہ نے اپنی تمام جو رویدات تھی وہ سامنے رکھی اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے جب میں نے یہ باتیں کہیں تو انہوں نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دونوں صحابہ کو فرمایا کہ یہ وقت وقت کی بات ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک سن کے آپ اپنے تصورات میں اور عقیدے میں جنت کے اور معراج تک پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان درجوں سے اور ان معراجوں سے نیچے آ جائیں گے. اور باقاعدہ حدیث میں فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اس حال میں رہتے کہ جنت اور جہنم کا تصور تمہارے سامنے، اللہ اور رسول کے احکامات کی ہیبت اور ان کے احکامات کا نور وہ تمہارے ذہنوں میں موجود ہو، لصافحکم الملائکہ، تو فرشتے وہ تم سے زمین پہ آ کے ہاتھ ملاتے اور وہ تمہارے بستروں میں آ کے تم کو سلام کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے. علماء نے اس حدیث کے اوپر غور کیا کہ کیا حضرت ابو بکر اور حنزلہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے اس میں جو کہ فرمایا کہ آپ سے فرشتے آ کر ہاتھ ملائیں گے، یہ فرشتوں کا آ کر ہاتھ ملانا یہ بہت بڑا فضیلت کا مقام ہے یا ابو بکر جیسے تھے وہ زیادہ افضل ہیں؟ عجیب مسئلہ ہے. حنزلہ جس مقام پہ پیغمبر کے سامنے موجود تھے وہ زیادہ افضل ہیں یا فرشتے جا کے فرشتے جو بستر میں ان سے مصافحہ کریں وہ زیادہ افضل ہیں؟ فیصلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جس حال میں وہ موجود ہیں زیادہ افضل قرار دیا ہے. حنزلہ جس حال میں موجود ہیں کہ ان کے اذان و خیالات میں کبھی کبھار اگر کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہو کہ غفلت ہو گئی، اس کے باوجود حنزلہ افضل ہے. شاعر نے کہا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ وہ مقام ہے کہ انسان انسان ہی بہت افضل ہے لیکن اس میں محنت لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ایک کامل و اکمل انسان و بشر، یہ خیال کرنا کہ دل کو ہمیشہ بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے اور جسم کو عبادت میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اللہ کو عبادت کرنے والا اور اللہ کا محبوب نہیں ہے، لیکن علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ کی کبھی ایسی حالت ثابت نہیں ہوئی کہ جس میں آپ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. یہ غور کرنے کی بات ہے. ذرا صوفیاء کے نزدیک اس کو استغراق بولتے ہیں کہ بندہ ایسا عبادت میں لگ جائے کہ اس کو زمین و آسمان کی تمیز نہ رہے، اس کو اپنے اور پرائے کی تمیز نہ رہے. بعض صوفیاء سے یہ بات ثابت ہے، وہ ان کا اپنا ایک عمل ہو سکتا ہے، شوق عبادت ہو سکتا ہے، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر جو ہمیں اور آپ کو اپنانا لازم قرار دیا گیا ہے ان میں سے یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو طویل عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی قوم کی اور اپنے لوگوں کی اتنی فکر ہوتی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، حضرت افسوس اور ان کے ایمان نہ لانے پہ آپ اپنا سینہ گھونٹ گھونٹ کے العیاذ باللہ اپنی جان نہ لے لیں افسوس کی وجہ سے. راتوں کو اتنی عبادت ہوتی تھی، اتنی دعائیں ہوتی تھیں، لیکن دن میں دنیا کے اعمال، وفود آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سے ملاقات، جہاد کی تیاری، صحابہ کے ساتھ مجلسیں، دین کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات، اور گھر میں جا کے ازواج مطہرات سے ملاقاتیں، بچوں سے محبت، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت نازل ہو گئی، میں اپنا مسلح لے کے چلوں، محراب میں جا کے بیٹھ جاؤں، آج کے بعد میرا دنیا و ما فیہا سے خیر آباد کہہ لینا، یہ ابو بکر و حنزلہ نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس حال میں وہ تھے اس حال میں افضل قرار دیا۔ کیسے افضل قرار دیا؟ اس لیے کہ انسان کو جس فطرت پہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اسی فطرت پہ کمال کا درجہ حاصل کرنا یہ آپ کے اور ہمارے لیے کمال ہے۔ ہم انسانیت چھوڑ کے کسی اور مخلوق کی طرف چل پڑیں، مثلا فرشتہ بننے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے کمال کا درجہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و سنت کے احکامات، یہ ہماری اور آپ کی انسانیت کی تکمیل کے لیے ہیں، اور انسانیت کی تکمیل وہ اسی طرح ہوگی کہ اسی سب و روز میں، اسی معاملات میں، اسی زندگی میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنا کے اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کے اندر علماء نے کچھ نقطے بیان فرمائے ہیں، یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اس کی تفصیل میں پوری پوری جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ اہم باتیں جو عام طور پہ عام فہم ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تسلی دی کہ یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ ایسا کلمہ کہنا یہ باقاعدہ تسلی ہے کہ مراد عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل فرمایا آپ اس پہ اپنی معلومات کے مطابق بھرپور عمل کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ باعث اطمینان ہونا چاہیے۔ لیکن اطمینان اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے۔ ابو بکر کو بھی فکر ہوئی کہ یہ خیال مجھے بھی آتا ہے، حنزلہ کو بھی فکر ہوئی کہ یہ خیال مجھے بھی آتا ہے، کہیں علیاذ باللہ منافقت نہ شروع ہو جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، جو ایمان ہے یہ اللہ کا خوف اور اللہ سے فضل کی امید کے درمیان ہے۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پہ مضبوطی سے عمل کرنا ہے، سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمہ وقت اس بات کی تگ و دو میں لگے رہنا ہے کہ میرے عمل میں کیا کمی ہے، میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میں کہیں کوئی کمی باقی نہ ہو، جو میں سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کام غلط ہو رہا ہو۔ جو کام کی بات ہے نا، یہ مومن کی وراثت ہے، آپ کو جہاں سے بھی کام کی بات ملے آپ اس کو لے لیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ میرے لیے دین و دنیا کے فائدے کا کیا چیز ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت حنزلہ جیسے شخصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں سے ہیں، ان کو بھی نبوت اور رسالت مآب کے وجود کے باوجود یہ فکر ہوئی کہ کہیں ہم غلط راستے پہ نہ چل پڑے ہوں۔ دن رات قرآن و سنت کے احکامات کی تگ و دو، دن رات یہ جاننا کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں وہ سنت کے کتنے مطابق ہیں، یہ شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی اعمال جو ہیں یہ شریعت میں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، دل میں آنے والے خیالات و اظہارات وہ آپ کے اعمال کے اوپر کہیں حاوی نہ آ جائیں۔ شیطان کا حملہ اتنا شدید ہے کہ وہ باقاعدہ خون کی رگوں میں دوڑتا ہے حدیث شریف میں۔ نماز کے دوران خیال آ گیا کہ کیا پتہ نماز درست ہے یا غلط ہے، صدقہ دیتے ہوئے خیال آ گیا کہ کیا پتہ یہ دکھاوے کی وجہ سے نہ ہو، ان باتوں میں شیطان کی نہ آئیں۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے اور اس کی نیت درست ہے اور اس میں اخلاص موجود ہے تو بس کافی ہے، عمل کریں، نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کریں اور اللہ سے بہترین کی امید رکھیں۔ انا فی ظن العبد کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ فرمایا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. کوئی اللہ سے بہت زیادہ گلے شکوے کرے, مایوسی کی باتیں کرے, آپ دیکھتے رہیے اس کو چند دنوں میں تباہ و برباد ہو جائے گا. اور جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ ہو, اللہ سے اللہ کی حمد و ثنا ہو, تو وہ بہت جلد اگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مشکلات میں ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیوں کے اسباب پیدا فرماتے ہیں. تو یہ کچھ عوارض ہیں جو باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس آیت کی روشنی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. یہ تقوی, تقوی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی اس جستجو کا نام ہے کہ آپ ہم وقت اس بات کی کوشش میں لگے رہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اگر مرضی کے خلاف ہے تو چھوڑ دیں, اور اگر مرضی کے مطابق ہے تو اس کے پر عمل کرنا, یہ تو ہر مومن کی شان ہے. تو تقوی کو اختیار کرنے کے لیے کوئی آپ کو ایسے کوئی راتوں کے چلے کاٹنا اور لمبے لمبے وظیفے کرنا اور بہت طویل رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مقامات و منزلیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دیں گے, لیکن سب سے پہلے جو تقوی کا عزم کرنا ہے, جیسے قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا, جیسے قرآن کریم میں روزے کا حکم ہے, جیسے قرآن میں زنا کی ممانعت ہے, اسی طرح قرآن میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے. جب یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے, تو تقوی کو اختیار کرنے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ سمجھنا کہ ہر حالت میں میں بہت ہی زبردست ہو جاؤں گا, یا ہر حال میں مجھے ایک صوفی اور ایک بہت ہی زبردست مرشد کامل کی شکل اختیار کرنی ہے, ایسا ممکن نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, جب یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف لے کے چلے گئے اور کنویں میں ڈال دیا, واپس گھر پہ آئے, بڑا واویلا کیا, رونا دھونا کیا, وجہ علی قمیصہ بدم کذب, اور ایک قمیص لے آئے جس پہ جھوٹی موٹ کا خون لگایا ہوا تھا. کہتے تھے کہ اکلہ ذئب, یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبوراً ان کی یہ بات سننی پڑی. ٹھیک ہے, جب آپ لے گئے اور بھیڑیا کھا گیا, قمیص موجود ہے, ثبوت موجود ہے, مان لیا. اور دوسری جگہ آپ غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر سے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا, قال اجد ریح یوسف, کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس تمام ماجرے کو اشعار میں شعر بند کیا ہے. یکے پرسید اذان گم کرد پر زند, کہ اے روشن گوہر پیر خیرت مند. ایک آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیارے بزرگ, زمشرش بو پیراہن شنی دی, چرا درچا ہے کن آنش ندی دی. مصر سے تو یوسف کی قمیص کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے, اور قریب میں کنعان کے کنویں میں جب یوسف پڑا ہوا تھا تو آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ عجیب سوال ہے کہ آپ کو, اگر آپ اتنے ہی بڑے اولیاء اللہ ہیں اور اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی کے بغیر کسی شک شبے کے بڑے پیغمبر ہیں, تو آپ کی حالت ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ کنعان کے کنویں میں یوسف رو رہا ہے, اس کا پتہ نہیں ہے والد کو, اور مصر سے قافلہ نکلا ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا جو جواب ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, وہ جواب گہے بر تارے میں اعلی نشینم اور گہے بر پشت پائے خود نبینم, فرمایا کہ انسان کا یہ حال ہے کہ کبھی وہ عرش معلیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے, اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں کے پچھلے حصے کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن نہیں دیکھ سکتا, مڑ مڑ کے کوشش کرتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو یعقوب علیہ السلام نے جو سوال کرنے والے کو جواب دیا ہے وہ اتنا عجیب جواب ہے, اور یہ حدیث کے اندر بھی کہ اے حنزلہ و ابو بکر, یہ وقت وقت کی بات ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں انشاءاللہ تعالی آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ تقوی یہ ایک صفت ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی بری حالت ہے، الیعوذ باللہ، یہ حالت نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو احساس ہے نا، یہ ایمان کی علامت ہے. برا حالت ہو، برا اعمال ہو، اور پھر اس کے اوپر احساس نہ ہو، تو یہ الیعوذ باللہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ کے سامنے بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں آپ کو بھرپور توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبًا الا غفرته، ولا همًا الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أسألك كل خير سأل به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں. جو پریشان حال ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیں. جو دنیا سے گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں مقامات نصیب فرمائیں. جو بیماران ہیں، اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کی صحت کاملہ کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام عوارض کو جو رکاوٹ بنتے ہیں نمازوں سے، ممبروں میں، محراب سے دور فرمائے، اور ان تمام عوارض کو صحت میں، تندرستی میں اور عافیت میں تبدیل فرمائے. اس سرزمین کے ایک عظیم ہستی اور بزرگ حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی والے، جو کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں علماء کے استاد تھے، اور کم و بیش 70 سال کے طویل عرصے تک انہوں نے بخاری کا اور تمام سیاہ ستہ کا درس دیا، وہ کچھ دن پہلے انتقال فرما گئے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے پسمندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. پاکستان کی چپے چپے اور ذرے ذرے کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں سے، حاسدین سے، سازش کرنے والوں سے، اپنے اور پرایوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو مدد و نصرت عطا فرمائے. یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باسی مسلمان اہل اسلام، اللہ کے اور رسول سے محبت والے نمازی، یہاں کے طلباء، یہاں کے علماء، یہاں کے مجاہدین، اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنے خاص فضل و احسان نازل فرمائے. دنیا کے دیگر وہ مقامات جہاں پہ مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد و نصرت فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. ہمیں اور آپ کو وہاں پہ ایمان و عمل کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.